السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغان طالبان کے وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں قطر میں امریکہ کے خصوصی ایلچی افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد اور افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر سے ملاقات کی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان عالمی اقتصادی فورم ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ علیحدہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں. پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان چیف الیکشن کمشنر اور دو ممبران کے ناموں پر اتفاق ہو گیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک کو کام پر بحال کرنے کی استدعا مسترد اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں بحال کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ مقامی نوجوانوں میں ان کے بقول بڑھتی ہوئی شدت پسندی پر قابو پانے کے لیے اگر انہیں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل وپن رامن کی حالیہ تجویز پر عمل کرتے ہوئے ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا. وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل 36 وزیروں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے تقریباً ایک ہفتے کے دورے کا آغاز کر دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ میں جاری ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کے دوران ملکی معیشت سے متعلق کامیابیوں پر گفتگو کی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے خلاف وائٹ ہاؤس نے تفصیلی دلائل پر مبنی رپورٹ امریکی سینٹ میں جمع کروا دی ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب 3 راکٹ گرے ہیں، تاہم حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. چین میں سانس کی بیماری کے کرونا وائرس سے ایک اور شخص ہلاک ہو گیا ہے، جس کے بعد اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے. اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 50 کروڑ افراد یا تو بے روزگار ہیں یا انہیں جزوی بے روزگاری کا سامنا ہے، جس کے باعث معاشرتی بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغان طالبان کے وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں قطر میں امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد اور افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر سے ملاقات کی ہے. افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ پیر کی شام ہونے والی ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. سہیل شاہین نے بتایا کہ طالبان رہنماؤں امیر خان متقی اور عباس ستانک زئی بھی ملا برادر کے ہمراہ ہیں. اس سے قبل یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ امیر خان متقی کو طالبان مذاکرات کاروں کی ٹیم سے خارج کر دیا گیا ہے. تاہم سہیل شاہین نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیر کو ہونے والے مذاکراتی عمل میں شریک تھے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس روانہ ہو گئے ہیں، جہاں علیحدہ سے ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے. وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، معاون خصوصی برائے بیرون ملک مقیم پاکستانی ذوالفقار عباس بخاری اور معاون خصوصی برائے قومی سیکیورٹی ڈویژن معید یوسف عمران خان کے ہمراہ ہیں. دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان عالمی اقتصادی فورم کے بانی اور ایگزیکٹو چیئرمین کلاس شواب کی دعوت پر سالانہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان چیف الیکشن کمشنر اور دو ممبران کے ناموں پر اتفاق ہو گیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے اراکین پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری دی ہے. الیکشن کمیشن ممبران کے لیے سندھ سے نثار درانی اور بلوچستان سے شاہ محمد جتوئی کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک کو کام پر بحال کرنے کی استدعا مسترد اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ارشد ملک سے متعلق ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ موصوف خود ڈیپوٹیشن پر آئے اور 10 بندوں کو ساتھ لے آئے، ایسا کریں کہ پی آئی اے پاکستان کی ایئر فورس کو ہی دے دیں۔ سپریم کورٹ نے منگل کو پی آئی اے کے سی اے او ایئر مارشل ارشد ملک کو کام سے روکنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر اعلی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ سے مقدمے کی تفصیلات طلب کیں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں بحال کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ آئندہ ماہ پی ایس اے کی سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کی توقع ہے، جس کے بعد اس سال مئی سے براہ راست پروازوں کا شیڈیول جاری کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ مقامی نوجوانوں میں ان کے بقول بڑھتی ہوئی شدت پسندی پر قابو پانے کے لیے اگر انہیں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کی حالیہ تجویز پر عمل کرتے ہوئے ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا۔ انہوں نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پولیس کو کچھ نوجوانوں کی تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہ خطرناک حد تک شدت پسندانہ نظریات سے متاثر ہوئے ہیں، جو ان کے بقول ایک تشویشناک امر ہے۔ انسانی حقوق کارکنوں اور پاکستان نے بھارتی عہدیداروں کے ان بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت میں شامل 36 وزیروں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے تقریباً ایک ہفتے کے دورے کا آغاز کر دیا ہے، لیکن وفاق کے زیر انتظام جموں کشمیر کا دورہ کرنے والی وزراء کی ٹیم میں شامل صرف 5 ارکان ہی وادی کشمیر آ رہے ہیں، اور وہ بھی اس کے 10 میں سے صرف 3 اضلاع ہیں۔ وزراء کی ٹیم میں شامل کوئی بھی وزیر وادی کے باقی ماندہ اضلاع یعنی کپواڑہ، بانڈی پورہ، بڈگام، پلوامہ، شوپیاں، کلگام یا اننت ناگ نہیں جائے گا۔ اسی طرح ٹیم کی طرف سے جموں خطے کے 10 میں سے 2 اضلاع ڈوڈا اور کشتوار کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ میں جاری ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کے دوران ملکی معیشت سے متعلق کامیابیوں پر گفتگو کی ہے۔ ڈاووس میں منگل کو خطاب کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ چین اور میکسیکو سے ہونے والی حالیہ تجارتی معاہدے 21ویں صدی کے ماڈل کے عکاس ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا معاشی بدلاؤ حیرت انگیز رہا ہے۔ انہوں نے شرکا کو یاد دہانی کرائی کہ 2 سال قبل انہوں نے اسی فورم سے خطاب میں کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کی زبردست واپسی کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے خلاف وائٹ ہاؤس نے تفصیلی دلائل پر مبنی رپورٹ امریکی سینٹ میں جمع کرا دی ہے، جس میں مواخذے کے لیے ایوان نمائندگان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے صدر کو ان الزامات سے بری کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے الزامات کی فہرست ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد منگل کو زیر بحث لائی جا رہی ہے، جہاں امریکی صدر کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب 3 راکٹ گرے ہیں، تاہم حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پیر اور منگل کے درمیانی شب بغداد کے گرین زون میں 3 راکٹ آ کر گرے، جس میں سے 2 راکٹ امریکی سفارت خانے کے قریب گرے۔ سیکیورٹی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ گرین زون میں راکٹ ضلع ظفرنیا سے فائر کیے گئے، تاہم ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چین میں سانس کی بیماری کے پرسرار کرونا وائرس سے ایک اور شخص ہلاک ہو گیا ہے، جس کے بعد اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4 جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 202 ہو گئی ہے۔ ہیلتھ کمشنر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق چین میں گزشتہ ہفتے 136 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ دوسری جانب چین اور تھائی لینڈ کے بعد تیسرا ایشیائی ملک جنوبی کوریا بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ نمونیا کی طرز کا یہ مرض صرف جانوروں سے لوگوں میں ہی نہیں بلکہ لوگوں میں بھی ایک دوسرے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 50 کروڑ افراد یا تو بے روزگار ہیں یا انہیں جزوی بے روزگاری کا سامنا ہے، جس کے باعث معاشرتی بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال سن 2009 سے 2019 تک دنیا بھر میں ہڑتالوں اور احتجاجی تحریکوں کی تعداد میں اضافہ نوٹ کیا گیا، جس کی وجوہات میں یہ امر بھی شامل تھا کہ زیادہ تر بے روزگار افراد ان تحریکوں اور ہڑتالوں کا حصہ بنے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ افغان طالبان کے وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں قطر میں امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد اور افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر سے ملاقات کی ہے۔ ادھر پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی اعلی امریکی سفارتکار ایلس ویلس کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں جانی ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملا برادر اخند عباس اسٹینکزئی اور امیر حامد تقیب نے پیر کو امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد اور افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر سے ملاقات کی ہے۔ سہیل شاہین کے بقول ملاقات میں افغان امن عمل سے متعلق آئندہ کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ان کے بقول یہ ملاقات منگل کو بھی جاری رہے گی۔ تاہم طالبان ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹ میں افغان عمل سے متعلق آئندہ کے اقدامات کی وضاحت نہیں کی ہے۔ تاہم طالبان کی طرف سے قبل ازیں اس بات کا عندیہ دیا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جاری امن بات چیت اہم مرحلے پر پہنچ گئی ہے اور امریکہ اور طالبان کے درمیان ممکنہ امن معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت جاری ہے اور قبل ازیں طالبان کی طرف سے امریکہ کو محدود جنگ بندی کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ تاہم ابھی تک امریکہ کی کسی بھی عہدیدار کی طرف سے دوحہ میں جاری امن بات چیت کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم تجزیہ کار طالبان کی طرف سے تشدد میں کمی اور محدود جنگ بندی کی پیشکش کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ ادھر عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس روانہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ان کے ہمراہ ہے۔ عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی نے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تاہم ان کے بقول اب امریکہ پاکستان کے لیے اپنے تعاون کو بڑھانے اور پاکستان کو دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلوانے میں اسلام آباد کی مدد کرے۔
صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اور موقع ملے گا، وزیر اعظم کو موقع ملے گا کہ جو ہم نے کیا ہم ان کی خدمت میں رکھیں گے اور جو انہوں نے ہم سے کہا ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی ٹیم سے پوچھیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔
ادھر امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس نے پاکستان کے مشیر تجارت رزاق داؤد سے پیر کو ملاقات کی، جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارت کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے کہ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسط ایشیا ایلس ویلس 4 روزہ دورے پر اتوار کو پاکستان پہنچی، جہاں وہ پاکستانی عہدیداروں سے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن ممبران کے لیے نثار درانی سندھ اور شاہ محمد جتوئی بلوچستان کے ناموں پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ارکان پارلیمان نے اتفاق رائے کو جمہوریت اور پارلیمان کی فتح قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی اس رپورٹ میں اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی پر اتفاق ہو گیا۔ یہ فیصلہ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیر مزاری کی زیر صدارت ہونے والے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا، جس میں کمیٹی چیئرپرسن نے ناموں کا اعلان کیا۔ شیر مزاری کا کہنا تھا کہ تینوں عہدوں پر اتفاق رائے سے نام طے کیے گئے ہیں۔ یہ بہت اہم موقع ہے کہ ہم نے کسی اور ادارے پر یہ فیصلہ نہیں رکھا، بلکہ پارلیمان نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے۔
بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ پارلیمان نے فیصلہ کیا، جو کہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے کسی اور آرگنائزیشن پہ یا کسی اور انسٹیٹیوشن پہ نہیں یہ فیصلہ تھونپا، کیونکہ ہم خود سمجھتے ہیں پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی ٹریڈیشن ہے، اور انشاءاللہ اسی ٹریڈیشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے تاکہ پارلیمان مضبوط ہو۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہو جائے وہی بہتر ہوتا ہے۔ ماضی میں ججز اس منصب کو سنبھالتے رہے، اب ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے۔
ججز کا جو تجربہ ہے وہ نیب میں بھی لوگوں نے دیکھا اور وہاں پہ بھی دیکھا، اب ایک اور تجربہ کر لیتے ہیں، تو یہ دنیا تجربات کی دنیا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ امید ہے تینوں نئے عہدیدار اپنی ذمہ داریوں سے انصاف کریں گے، الیکشن کمیشن کے ممبران کے فیصلے بولنے چاہیے۔
ہم نے سمجھا ہے کہ یہ جس پہ اتفاق رائے ہوا ہے وہ یہ تین صاحبان ہیں، اب ان کے فیصلے جو ہیں وہ بولیں، جو فرائض ہیں وہ اس طرح ادا کرنے ہیں کہ کسی کو اعتراض نہیں۔
نامزد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سابق بیوروکریٹ ہیں اور مختلف ادوار اور حکومتوں میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ اپنے دور ملازمت میں وہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، سیکرٹری پیٹرولیم، ریلویز اور پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کے طور پر منتخب ہونے والے سندھ سے ممبر الیکشن کمیشن نثار احمد درانی حیدرآباد سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر اور پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں۔ وہ سابق ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی رہ چکے ہیں۔ بلوچستان سے کمیشن کے ممبر شاہ محمد جتوئی بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں، جبکہ بلوچستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ مقامی نوجوانوں میں ان کے بقول بڑھتی ہوئی شدت پسندی پر قابو پانے کے لیے اگر انہیں بھارت کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل بپن راوت کی حالیہ تجویز پر عمل کرتے ہوئے ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا۔ انہوں نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پولیس کو کچھ نوجوانوں کی تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہ خطرناک حد تک شدت پسندانہ نظریات سے متاثر ہوئے ہیں، جو ان کے بقول ایک تشویشناک امر ہے۔ انسانی حقوق کارکنوں اور پاکستان نے بھارتی عہدیداروں کے ان بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے بھارت کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل بپن راوت کی اس تجویز کی توثیق کی ہے کہ کشمیری نوجوانوں میں ان کے بقول بڑھتی ہوئی شدت پسندی پر قابو پانے کے لیے انہیں ڈی ریڈیکلائزیشن یا اصلاحی کیمپوں میں ڈال دیا جائے۔ جنرل راوت نے گزشتہ ہفتے نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جموں کشمیر میں شدت پسندانہ نظریات سے لڑنے کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کشمیری نوجوانوں کو ان مجوزہ کیمپوں میں ڈالنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا، ان کے الفاظ، شدت پسندی کا توڑ کیا جا سکتا ہے، ہم نے ایسا کشمیر میں ہوتے دیکھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم عمر بچوں کو شدت پسند بنایا جا رہا ہے، ان کی شناخت کر کے انہیں ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سری نگر میں منعقد ایک پریس کانفرنس کے دوران جب بھارتی کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ کی توجہ جنرل راوت کے اس بیان کی طرف مبذول کرائی گئی اور یہ استفسار کیا گیا کہ کیا واقعی اس طرح کے اصلاحی کیمپ قائم کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا،
ایک ایسا سبجیکٹ ہے پچھلے کچھ سمے میں پاکستان اینڈ اٹس ایجنسیز ہیو ٹرائیڈ اے لاٹ ٹو یو نو سارٹ آف سپریڈ ریڈیکلائزیشن ان دس ایریا، سم آف اور یوتھ اسپیشلی young minds have got affected. If any such facility comes up in Kashmir, that will be a good sign. It should happen.
پولیس سربراہ نے کہا کہ ایسے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے جو راستے سے بھٹک گئے ہیں ایسا کرنا ایک اچھا قدم ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سول سوسائٹی میں شامل اچھے لوگ اور مذہبی ماہرین کی نگرانی میں ان ریڈیکلائزیشن مراکز کو چلایا جاتا ہے تو اس سے شدت پسندانہ خیالات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ انسانی حقوق کارکنوں اور کشمیری دانشوروں نے جنرل راوت اور بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ کے ان بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے کشمیری عوام کے بارے میں بھارتی فوج اور پولیس میں اعلیٰ سطح پر پائی جانے والی سوچ اور اپروچ کا پتہ چلتا ہے۔ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے سرکردہ کشمیری قانون دان پرویز امروز کا کہنا ہے
کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈیکلائزیشن نہیں ہے اتنا۔ کشمیر سوسائٹی میں ایز اے ہیومنٹی ڈیفینڈر جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آئسس یا وہ جو طالبان یا باقی جو آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کرنے والے نہیں ہیں یہاں پہ، تو اس میں اٹ از جسٹ اے پولیٹیکل اسٹنٹ۔ جب آپ ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات کریں تو آئی تھنک اٹ از مور اپلیکیبل ٹو دی ہندوتوا جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہے جو کہ ایسیڈنسی پہ ہے، جو کہ پورا مطلب پھیل رہے ہیں۔
پاکستان نے جنرل راوت کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا تھا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کے ریمارکس ایک انتہا پسندانہ سوچ اور ذہنی دیوالیہ پن کی عکاسی کرتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور اب چلتے ہیں بھارت، جہاں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف دارالحکومت دلی کے جامعہ اور شاہین باغ کے علاقے احتجاج کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ قانون 10 جنوری سے نافذ ہو چکا ہے اور کل بھارتی سپریم کورٹ میں اس سے متعلق اہم سماعت ہوگی۔ ہماری ساتھی ریتل جوشی نے احتجاج کے لیے ایک ماہ سے بیٹھے طالب علموں اور خواتین سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر اب تک حکومت نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تو پھر ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سنتے ہیں ریتل جوشی سے۔
دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں یہ امتحان کا وقت ہے، لیکن کلاس روم کی جگہ سڑکوں پر بیٹھے طالبہ احتجاج کا سبق سیکھ رہے ہیں۔ ایک مہینہ پہلے یہاں بھارت کے نئے شہریت قانون کے خلاف اٹھنے والا احتجاج کا سیلاب اب مخالفت کے نئے انداز میں تبدیل ہو گیا ہے۔
جو بھی اسٹوڈنٹ تھے جو ایک پولیٹیکل اور ایک آرٹسٹک اپروچ رکھتے تھے، ہم سب نے اکٹھے ہوئے اور ہم نے کچھ فنڈز کلیکٹ کیا اور ہم نے یہ گرافٹی بنانا شروع کیا ہے۔
کہیں دیواریں احتجاج کے رنگ میں رنگی جا رہی ہیں تو کہیں رنگوں سے پیروئے الفاظ لوگوں کے جذبات بیان کر رہے ہیں۔ سڑک کے ایک حصے کو ایک اوپن لائبریری کی شکل دے دی گئی ہے۔
یہ ایک طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کا ہمارا طریقہ بھی ہے۔ یہ سرکار اسٹوڈینٹس کو آ کے اندر گھس کے مار سکتی ہے، ہمارے ریڈنگ ہال کو توڑ سکتی ہے، تو ہم باہر آئیں گے۔
کچھ اسٹوڈینٹس نیا قانون واپس لیے جانے تک اس لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ 22 تاریخ کو سپریم کورٹ میں سی اے اے پر سنوائی کے انتظار میں ہیں۔
امید ہے سپریم کورٹ اس کو اپنے کوگنیزنس میں لیتے ہوئے اس پہ سنوائی کرے گا اور اس قانون کو ترنت خارج کرے گا، اس پہ روک لگے گا۔
کوئی بھی بدلاؤ اتنی جلدی نہیں آتا ہے، خاص کر جب سرکار تانا شاہ ہو، اور اگر ہم ریسنٹ اس میں دیکھیں تو ہانگ کانگ میں پروٹیسٹ 6 مہینہ چلا تھا، ابھی تو صرف 1 مہینہ ہوا ہے۔
یونیورسٹی سے تھوڑی ہی دور شاہین باغ میں دلی کی ایک بے حد اہم سڑک روک کر خواتین کا احتجاج بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مخالفت میں اب آواز کے ساتھ ساتھ قلم بھی اٹھ رہا ہے۔ اس احتجاج سے کئی جگہوں پر گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے، دکانیں بند ہونے سے لوگ پریشان بھی ہیں۔ سڑک کھلوانے کی مانگ اب زور پکڑ رہی ہے۔
دقتیں تو بہت ہیں، ہمارے لیے بھی ہے، سرکار کے لیے بھی ہے، پبلک کے لیے ہے، بچوں کے اسکول کے لیے ہے، مگر ہم لوگوں کو یہی مانگ ہے کہ این آر سی واپس لے لیں، آرام سے ہم لوگ ہٹ جائیں گے۔
سرکار ہم سے آ کے نہیں بولتی ہے، جب تک ہمیں پوری گارنٹی نہیں دیتی ہے اس چیز کے لیے کہ ہاں جی ہم نے تمہاری لاگ یہ چیز مان لی ہے کہ چیز کو ہم ختم کر رہے ہیں، جب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے۔
حکومت کی طرف سے کوئی بات کرنے آئے نہ آئے، لیکن یہ صاف ہے کہ یہاں سے اٹھنے والی آواز کی گونج اب پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔ ریتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔
چین کے کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد گزشتہ اختتامی ہفتہ بڑھ کر 3 گنا ہو گئی ہے اور اب یہ چین کے صوبے ووہان سے باہر نکل کر دوسرے بڑے شہروں میں بھی پھیل رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتی ساخو کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
قمری کیلنڈر کے مطابق چین میں موسم بہار کا تہوار 25 جنوری سے شروع ہوتا ہے. اس تہوار سے نئے چینی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے. چین بھر سے لوگ یہ تہوار اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ منانے کے لیے سفر کر رہے ہیں. یوں ٹرینیں، بسیں اور جہاز مسافروں سے بھرے رہیں گے. یہ خبر کہ کرونا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے لوگوں کو بیجنگ میں سفر کرنے سے نہیں روک سکی. ووہان کے ایک مسافر کا کہنا تھا، میرا خیال ہے کہ سب ٹھیک ہی ہے. حکومت اس بارے میں کافی معلومات فراہم کر رہی ہے اور اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات اختیار کیے گئے ہیں. ہم اس صورتحال کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہیں. بچوں کے ساتھ سفر کرنے والی ایک مسافر خاتون کا کہنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ساتھ دوائیں بھی لائے ہیں. بیجنگ کے ایک اور مسافر کہتے ہیں، میں خاص طور پر اس صورتحال کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن خبر کے مطابق یہ ووہان تک محدود ہے. دسمبر کے اختتام سے اب تک کرونا وائرس سے 200 زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں. اس وائرس سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور کم از کم 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. نئے سامنے آنے والے کچھ کیسز طبی عملے کے ارکان ہیں جو کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کر رہے تھے. جاپان، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس میں مبتلا متعدد افراد کی شناخت کی ہے جو چین سے وہاں پہنچے ہیں. یوں اس صورتحال سے اس وائرس کے عالمی سطح پر پھیل جانے کا خدشہ ہے. چینی صدر شی جن پنگ نے اس وائرس کی روک تھام اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کا حکم دیا ہے. لینکاسٹر یونیورسٹی کے ڈیرک گیترر کہتے ہیں،
The Chinese centers for disease control were very quick in getting the gene sequence of the virus out and making it available and
چین کے بیماریوں کے کنٹرول کے مراکز نے بڑی تیزی کے ساتھ اس وائرس کا جینیاتی مواد نکال کر فراہم کر دیا ہے اور وائرس کے ٹیسٹ اور مولیکولر ٹیسٹ متعدد ممالک میں تیار کر لیے گئے ہیں. لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ انہیں جلد ہی چین میں استعمال کیا جا سکے گا. ڈیرک گیترر کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ وائرس لاحق ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں،
We have to remember also that we're in the middle of a flu season and many people will have influenza. In fact,
ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم فلو سیزن کے بیچ میں ہیں اور بہت سے لوگ انفلوئنزا میں مبتلا ہوں گے. حقیقت میں بہت زیادہ اس کے ابتدائی نوعیت کے کیسز موجود ہوں گے. ہانگ کانگ میں گزشتہ ہفتے 70 کے لگ بھگ ایسے کیسز پائے گئے تھے اور جانچ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا نہیں تھے بلکہ وہ فلو یا اس قسم کی کسی بیماری سے متاثر تھے. امریکہ میں صحت سے متعلق حکام نے چین کے صوبے ووہان سے سان فرانسسکو، نیو یارک اور لاس اینجلس کے ہوائی اڈوں پر پہنچنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا حکم دیا ہے تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پشاور سے سن 2018 میں صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑنے والے انسانی حقوق کے کارکن اور سکھ رہنما رادیش سنگھ ٹونی نے مبینہ طور پر دھمکیاں ملنے اور زندگی کو لاحق خطرات کے پیش نظر اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان چھوڑنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ انہوں نے گزشتہ روز ٹویٹر پر کیا. رادیش سنگھ ٹویٹر پر سرگرم رہتے ہیں اور ماضی میں بھی بے شمار مواقع پر ٹویٹس کرتے رہے ہیں. وہ اپنی گزشتہ ٹویٹ میں یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ انہیں دھمکیاں ملنے کا آغاز انتخابات میں حصہ لینے سے ہوا تھا. وہ مبینہ طور پر اپنے اوپر ہونے والے حملے سے متعلق ٹویٹ بھی کر چکے ہیں. رادیش سنگھ ٹونی پشاور کے رہنے والے ہیں، لیکن دھمکیوں کے پیش نظر انہوں نے پشاور چھوڑ کر لاہور میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، لیکن ان کے بقول اس کے باوجود دھمکیوں کا سلسلہ نہیں تھم سکا ہے. پاکستان میں پولیس کے اعلی افسران بالخصوص آئی جیز کے آئے دن کے تبادلوں پر سابق آئی جیز کی تنظیم ایسوسی ایشن آف فارمر انسپیکٹر جنرل پولیس نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی افسر کو ہٹانے کا قانون کے مطابق طریقہ کار موجود ہے، لیکن افسروں کو ہٹانے میں شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے 1 کروڑ کے 2 مچلکوں کے عوض فواد حسن فواد کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سی ای او پی آئی اے ارشد محمود کو کام پر بحال کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
سپریم کورٹ میں سی ای او پی آئی اے کو کام سے روکنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ سے مقدمے کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے ارشد ملک کی برطرفی کا مقدمہ سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سی ای او پی آئی اے کا مقدمہ نجکاری کیس کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ارشد محمود کو کام پر بحال کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ارشد محمود نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے برخلاف انہیں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیف جسٹس جسٹس گلزار نے دوران سماعت کہا کہ پی آئی اے کسی کی جاگیر نہیں، قوم کا اثاثہ ہے۔ سی ای او کو عارضی انتظامات کے تحت لایا گیا تھا، پی آئی اے کے چیئرمین کو قانون کے مطابق آنا چاہیے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل انور منصور نے کہا کہ ارشد محمود کو طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے میں سی ای او کنفرم کر دیا گیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ معلوم نہیں کوئی ایئر مارشل پی آئی اے کو کیسے چلائے گا، بہتر ہے ایئر مارشل صاحب پیک اپ کر لیں، حکومت طریقہ کار کے مطابق نیا پی آئی اے کا سربراہ تعینات کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی آئی اے میں سفر کر کے حال تو دیکھیں، عوام کے اثاثہ کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ارشد محمود کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں دی گئی درخواست پر انہیں کام سے روک دیا گیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، لیکن سپریم کورٹ نے انہیں کام کرنے سے بدستور روک دیا ہے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور پی آئی اے اس سے متعلق ایک اور خبر ہے کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں بحال کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ آئندہ ماہ پی ایس اے کی سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کی توقع ہے، جس کے بعد اس سال مئی سے براہ راست پروازوں کا شیڈیول جاری کر دیا جائے گا۔ ابتدا میں یہ پرواز صرف نیو یارک کے لیے ہوگی، تاہم بعد میں ہیوسٹن اور شکاگو کے لیے بھی شروع کر دی جائیں گی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
پی آئی اے نے اکتوبر 2017 میں براہ راست پروازوں کی اجازت نہ ملنے کے باعث امریکہ کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی تھیں، اور یہ روٹس ڈیلٹا ایئر لائن کے حوالے کر دی تھیں، جنہیں پی آئی اے نے روٹس کی واپسی کا نوٹس دے دیا ہے۔ پی آئی اے انتظامیہ کا موقف تھا کہ براہ راست پروازیں نہ ہونے کی وجہ سے بھاری اخراجات کے باعث یہ روٹس منافع بخش نہیں رہے تھے، اور ادارے کے بڑھتے ہوئے خسارے کو کم کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھانا پڑے تھے۔ پی آئی اے کے ترجمان جنرل مینیجر عبداللہ حفیظ خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی وجہ سے امریکہ نے پی آئی اے کو براہ راست پروازوں کی اجازت دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں آئی اے ٹی اے، آپریشنل سیفٹی آڈٹ اور دیگر ایجنسیوں سے سرٹیفکیٹ حاصل کیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ حفیظ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے پروازیں اسی وقت شروع ہوں گی جب براہ راست کی اجازت ہوگی۔ اس سلسلے میں پی ایس اے کی ایک آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے، جبکہ دوسری رپورٹ آئندہ ماہ آنے کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں پی آئی اے نے ضروری سیکیورٹی مشینیں بھی نصب کر لی ہیں۔ پی آئی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ پی آئی اے نے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے لیے 2 نئے 777 طیارے خریدے تھے جو پرواز کے لیے تیار ہیں، اور اس سلسلے میں طیاروں کی کوئی کمی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں،
ہم لوگوں کے ساتھ ہے یہ کہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے نیو یارک آپریشن فار مئی 2020۔ ریزن یہ تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ عید کے موقع کے پر ہم تمام اپنے پاکستانی کمیونٹی کو اس بات کا تحفہ دیں کہ ان کو ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان کی بھی شروع کروا دیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 30 سے ہمیں پرمیشن دے دے گا، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم بائی مئی 2020 ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ ایز فار دی ایئر کرافٹ کنسرن، ہم لوگوں نے بوئنگ 777-200 ایل آر اسپیسیفکلی اسی پرپز کی خاطر خریدے تھے، اینڈ وی وار دا لانچ کسٹمر آف دس کائنڈ آف ایئر کرافٹ، اینڈ دیٹ واز کہ ہم پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ یو ایس اے مین لینڈ کے اوپر شروع کرنا چاہ رہے تھے۔ ایئر کرافٹ ہمارے پاس ہیں رائٹ ناؤ، دے آر سرونگ آن کینیڈا روٹ۔ نیو یارک آپریشنز کی بحالی کے بعد یہ دونوں ایئر کرافٹ جو ہیں وہ نیو یارک کے اوپر ڈپلائی ہو جائیں گے۔
پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی وجہ سے کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک کے متعلقہ ایویشنز اور سیکیورٹی ایجنسیز پہلے ہی پی آئی اے سے براہ راست پروازوں پر اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ براہ راست پروازوں کی بحالی سے امریکہ کے لیے یہ روٹس منافع بخش ثابت ہوں گے اور براہ راست پروازوں کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور کاروباری مراسم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
خیبر پختونخوا میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکاری والدین اور دیگر رشتہ داروں نے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انکار کے نتیجے میں رواں ماہ صوبے کے 13 اضلاع میں کی جانے والی مہم میں 12,000 والدین نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے انکار کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے انسدادی پولیو کے ہنگامی مرکز کے سربراہ عبدالباسط خان نے پچھلے 13 سے 16 جنوری تک صوبے کے 13 اضلاع میں چلائی گئی انسدادی پولیو کی خصوصی مہم کو نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس مہم میں 20 لاکھ اور 68,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے گئے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس مہم کے دوران والدین اور دیگر رشتہ داروں کے 12,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے انکار کرنے کی تصدیق کی۔ ایک روز قبل محکمہ صحت کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق رواں سال کا پہلا انسدادی پولیو مہم خیبر پختونخوا کی 34 میں سے صرف 13 اضلاع تک محدود تھا۔ 13 سے 16 جنوری تک اس مہم میں سرکاری عہدیداروں کے مطابق 21,41,000 اور 897 کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے تھے، مگر اعداد و شمار کے مطابق صرف 18,86,000 اور 626 بچوں کو قطرے پلوائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2.5 لاکھ سے زائد بچے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے محروم رہ گئے ہیں، جن میں 12,000 والدین اور وہ رشتہ دار شامل ہیں جنہوں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے انکار کیا ہے۔ پچھلے سال 2019 میں ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ 136 مریضوں میں 92 کا تعلق خیبر پختونخوا ہی سے تھا۔ رواں سال چند روز پہلے خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع لکی مروت میں پولیو سے متاثرہ ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال کی مہم کے بارے میں عبدالباسط خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ابھی ہمارا یہ 27 جنوری سے کیس ریسپانس شروع ہو رہا ہے 14 ڈسٹرکٹ سے، پہلے جو ہے 17 فروری سے ہمارا این آئی ڈی ہے جو کہ نیشن وائڈ کیمپین ہے اور اس میں ہمارا پورا صوبہ کور ہو۔ فروری میں یہ کرنے کے بعد مارچ میں مزید ہم 2 کیس ریسپانس کر رہے ہیں، ایک 9 مارچ سے اور ایک پھر 23 مارچ، اور اس کے بعد اپریل میں ہمارا جو ہے ایک پھر نیشنل لیول کی کیمپین ہے، اور مئی کے لیے بھی ہم نے کچھ کیس ریسپانسز جو ہیں وہ پلان کیے ہیں، اور پھر جون میں ہمارا جا کے ایک اور نیشنل کیمپین ہوگا۔
انکاری والدین کو منانے کے بارے میں عبدالباسط خان کا کہنا ہے۔
جہاں تک ریفیوزل کو کور کرنے کی بات ہے تو اس میں ہمارے جو کمیونیکیشن کا ونگ ہے وہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا یہ آر ایس پیز اور پی ایس ٹی ایف ریلیجس سپورٹ پرسن، یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے اوپر، اور ہم ایک انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہے ہیں جس میں ہم میڈیا کو بھی یوز کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ تھیٹر آپ کو پتا ہوگا، یہ آج کل چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر، اسکولوں، کالج، یونیورسٹیز میں، اور اس کے بعد آگے ہمارے روڈ شوز بھی پلان ہیں، تو یہ تمام انٹیگریٹڈ ایفرٹس ہو۔
شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور پشاوری ہی سے ایک اور رپورٹ ہے جو عمر فاروق نے بھیجی ہے۔ اس کے پشاور سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن اور معروف سکھ رہنما رادیش سنگھ ٹونی نے دھمکیوں اور خطروں کی وجہ سے خاندان سمیت پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ رادیش پر پہلے بھی پشاور میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ بچ گئے تھے۔ آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات۔
پشاور سے تعلق رکھنے والے رادیش سنگھ ٹونی نہ صرف انسانی حقوق کے علم بردار ہیں بلکہ وہ 2018 میں پشاور سے صوبائی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑ چکے ہیں۔ الیکشن میں حصہ لینے پر انہیں دھمکیاں ملنی شروع ہوئی اور مبینہ طور پر ایک حملہ بھی ہوا جس میں پستول کی گولی اس کی پگ کو چوتی ہوئی گزر گئی تھی، تاہم اس واقعے میں وہ محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے پشاور چھوڑ کر لاہور میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
بہت سارے ایسے مسائل تھے، مالی مسائل سب سے بڑی ہوتے ہیں، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے روزگار ہوتا ہے، اس کے اور مالی مسائل ہوتے ہیں، کوئی نوکریاں ہوتی ہیں، وہ ہمیں وہاں جو ہے نہیں مل رہی تھی۔
رادیش سنگھ لاہور جانے کے بعد بھی سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر کافی سرگرم رہے۔ گزشتہ ماہ نانکانہ صاحب میں ظاہرین پر پتراؤ اور ایک سیاسی مذہبی جماعت کے رہنما کی طرف سے سکھوں کے بارے میں مبینہ طور پر نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر رادیش نے رد عمل دیا تھا۔ انہوں نے اسے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے خلاف اور نفرت کی فضا کو پروان چڑھانے کے مترادف گردانا تھا۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوا۔ رادیش سنگھ کے مطابق 7 دسمبر کو لاہور کے علاقے کچھ جیل روڈ پر اس مذہبی تنظیم سے تعلق رکھنے والے موٹر سائیکل سواروں نے اس پر اور اس کے بیٹے پر حملہ کیا۔
کئی مرتبہ جو ہے وہ ایک مرتبہ 2018 میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے واقعہ پیش آیا تھا جس کو ہم نے رپورٹ ہی نہیں کیا, صرف ٹویٹ کیا تھا. اور اسی طرح سے دسمبر 7 تاریخ کو بھی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا.
رادیش سنگھ نے کہا کہ اس واقعے کے بارے میں انہوں نے کوٹ لکھپت جیل کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے. رادیش سنگھ کے مطابق پاکستان میں نفرت اور عدم برداشت کا ماحول اس قدر بڑھ چکا ہے کہ یہاں اب میں اور میرا خاندان محفوظ نہیں, اس لیے رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد حاصل کر کے ملک چھوڑ دیا. پشاور میں سول سوسائٹی نیٹورک کے ترجمان تیمور کمال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رادیش سنگھ کئی معاملات کے حوالے سے نشانے پر تھے, کیونکہ وہ نہ صرف انسانی حقوق کی بات کرتے تھے بلکہ وہ اقلیتی کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے تھے.
تو یہاں پہ آپ جو رادیش سنگھ کوری کی بات آپ کر لیں, جو ان کو بھی مسلسل انڈر تھریٹس تھا, اس کا کہنا بھی یہی ہے کہ پہلے تو بات صرف مجھ تک تھی لیکن اب تو میرے بچوں پر بھی حملے ہونے شروع ہو گئے, تو اسی وجہ سے اس نے ملک چھوڑ دیا.
وائس آف امریکہ نے اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے اقلیتی امور کے خصوصی نمائندہ وزیر زادہ اور صوبائی ترجمان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر تاحال رابطہ نہ ہو سکا. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی برفانی تودوں سے متاثرہ وادی نیلم میں موسم کی خرابی کے باعث امدادی کاروائیاں معطل ہیں اور برفانی تودوں کے گرنے سے متاثرہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت سخت موسمی حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ہنگامی صورتحال کے نگراں ادارے ایس ٹی ایم اے کے مطابق متاثرین تک امداد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی برفانی تودوں سے متاثرہ وادی نیلم سے درجنوں خاندان محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں. برف باری سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت سخت موسمی حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. برف باری سے متاثرہ بلائی وادی نیلم کے علاقے کیل کے مکین محمد رشید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت شدید برف باری سے پیدا ہونے والے سخت حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں.
سر اس وقت برف دوبارہ شروع ہے, مطلب آپ کے تحت لوگوں نے کیا, دیگر لوگوں نے بھی ہیلپ کی ہے, نکالنے میں, تقسیم میں, ان کے لیے راشن پانی, بس وہ لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. گورنمنٹ سے یہاں کوئی اس وقت تک نام و نشان نہیں, کوئی آرمی نے جو لوگوں کو ریسکیو کیا یا کچھ لوگوں زخمیوں کو منتقل کیا, بس اس کے علاوہ کوئی ریلیف نہیں, کوئی چیز نہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ہنگامی صورتحال کے نگران ادارے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا ایس ڈی ایم اے کے سیکرٹری سید شاہد محی الدین قادری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ برفانی تودوں سے متاثرہ علاقوں سے درجنوں خاندان محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں جن کو امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور مزید برف باری کے باعث کسی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے خصوصی ریسکیو ٹیمیں علاقے میں بھیج دی گئی ہیں.
جہاں سے ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ ہمارے بیسٹ جو ریسکیور ہیں ان کو ہمیں گاڑیوں اور اپنے آلات کے ساتھ اکوپمنٹ کے ساتھ روانہ کر دیا ہے شاردہ, تاکہ اگر طوفان زیادہ ہو جائے اور کوئی اس طرح کی صورت حال دوبارہ پیدا ہو جائے, خدا نہ خاصہ تودے آ جائیں, برفانی طوفان آ جائیں, تاکہ لوگ مدد کر سکیں اور فوج کے ساتھ مل کے کام کر سکیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاحت کے لیے مشہور وادی نیلم میں گزشتہ ہفتے 3 روزہ شدید برف باری کے بعد گھروں پر برف کے تودے گرنے سے 76 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے تھے, جنہیں راستے بند ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے فوج کی مدد سے برف سے نکالا. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
واشنگٹن ڈی سی کے جنوب میں واقع ریاست ورجینیا میں اسلحے پر کنٹرول کی ایک ریلی میں عہدیدار ہائی الرٹ تھے, کیونکہ وہ اسلحہ رکھنے کے حقوق کے علم برداروں اور اس کی مخالف قوتوں کے درمیان تشدد کے خطرے پر فکر مند تھے. ورجینیا کے ریاستی دارالحکومت میں ہزاروں لوگ امریکی آئین کی دوسری ترمیم کی حمایت میں لابنگ کے سالانہ دن کے موقع پر سڑکوں پر نکل آئے. ورجینیا کے دارالحکومت رچمنڈ کی سڑکوں پر اس ریلی کے بارے میں وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوتی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
یہ امریکہ کے کسی شہر کی سڑکوں پر ایک غیر معمولی منظر ہے, لیکن ورجینیا کی ریاست میں کھلم کھلا گن رکھنا قانونی طور پر جائز ہے. اس دن گن سے مسلح ہزاروں مظاہرین ورجینیا کے دارالحکومت رچمنڈ میں ریاستی قانون سازوں کو یہ یاد دلانے کے لیے پہنچے کہ امریکی آئین گنز رکھنے کے حق کا تحفظ کرتا ہے. یہ دوسری ترمیم کا کوئی حق نہیں ہے, یہ ایک قدرتی حق ہے. انتہا پسند اور جنونی گروپس کی جانب سے تشدد کے کسی خطرے پر تشویش کے پیش نظر ورجینیا کے گورنر ریلف نارتھم نے ریاست میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا اور دارالحکومت کے ارد گرد کے سبزہزار میں جو اسرائیلی کا اصل مقام تھا ہر قسم کی گن لانے پر پابندی عائد کر دی تھی، جس پر کچھ لوگ غصے میں تھے جبکہ دوسرے اس صورتحال کو سمجھ رہے تھے۔ آپ ہر ایک کو نہیں جان سکتے، یہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور صرف ایک شخص اس پوری ریلی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ یہاں اس وقت ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ فریڈرکسبرگ ورجینیا کے کیوین میٹ کا کہنا تھا، ہمارے گورنر نارتھم کی ریاستی حکومت نے ان حدود کو پار کیا ہے اور وہ بنیادی طور پر ہمیں غیر مسلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ریلی میں شریک ایک شخص کیوین میٹ کے۔ ورجینیا ایک مستند قدامت پسند ریاست ہوا کرتی تھی۔ گزشتہ نومبر کے انتخابات نے اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جب ڈیموکریٹس نے ریاست کے ایوان کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اسلحے پر کنٹرول کا قانون متعارف کرانا شروع کر دیا۔ ڈیموکریٹس نے بل تجویز کیے ہیں جن میں ایک وہ بل شامل ہے جو ایک ماہ میں صرف ایک ہینڈ گن خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک اور بل خریدار کے بیک گراؤنڈ کی جانچ پڑتال پر عمل درآمد سے متعلق ہے، اور ایک حملے سے متعلق ہتھیار رکھنے پر پابندی عائد کرتا ہے جیسا کہ AR-9MM ہے۔ نقاب پہنے ایک شخص مارک نے جو نارتھ کیرولائنا سے کئی گھنٹے ڈرائیو کر کے یہاں پہنچا تھا کہا، اگر ہم ورجینیا کے شہریوں کی مدد نہیں کرتے، اگر ہم کیلیفورنیا کے لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اگر ہم نیو یارک کے رہنے والوں کی مدد نہیں کرتے، تو جب وہ نارتھ کیرولائنا آئے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ ریلی میں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی جسے توقع تھی کہ اس قسم کا تشدد دوبارہ نہیں ہوگا جو 2 سال قبل شارلٹس ویل میں ہوا تھا جب ایک عورت ہلاک ہو گئی تھی۔ پورا دن پرامن رہا اور اگرچہ مظاہرین باہر مظاہرہ کر رہے تھے، طالب علموں کے ایک گروپ نے خاموشی کے ساتھ اندر جا کر ڈیموکریٹ قانون سازوں سے ملاقات کی۔ گنز کے مخالف سرگرم کارکن مائیکل میککیب کا کہنا تھا، تمام تر خطرات اور تمام تر انتہائی متشدد بیان بازی کے باوجود جو اس وقت ہو رہی ہے، آج ہمارا مقصد گنز رکھنے کے انتہا پسند حامیوں سے کوئی محاذ آرائی نہیں ہے۔ ہم یہاں اصل میں اس لیے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہماری آوازیں سنی جائیں اور ان پر گن کنٹرول کے قوانین منظور کرنے پر دباؤ ڈال سکیں۔ لیکن مسلح سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگر گن کنٹرول کے قوانین منظور ہو گئے تو وہ اگلے انتخابات میں اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کھیلوں سے متعلق ایک رپورٹ ہے جو ہمارے ساتھی اسد حسن نے تیار کی ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل کا کوئی سیزن پورے کا پورا پاکستان میں منعقد ہو۔ یہ ایونٹ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، بتائیں گے آپ کو اسد حسن۔
T20 لیگز دنیا بھر میں مقبول ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں یہ مقابلے پاکستان سپر لیگ کے نام سے ہوتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل کا 5واں سیزن اس کے پورے 34 میچز پاکستان میں منعقد ہوں گے، جس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے نام حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم پر سال 2009 میں لاہور میں حملے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کرکٹ بورڈ کی مسلسل کوششوں کے باوجود باہر کی ٹیموں نے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کیا، اور یہ جمود اگر ٹوٹا بھی تو سری لنکا ہی کی ٹیم کے حوصلے کے سبب، جس نے سال 2019 کے اختتام پر پاکستان کا دورہ کیا۔ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے والی کوئٹہ گلیڈیٹر کے مالک ندیم عمر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں نہ صرف کرکٹ کے فروغ اور نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں پی ایس ایل کا اہم کردار ہے، بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی بھی پی ایس ایل ہی کی مرہون منت ہے۔
آئی تھنک یہ جب پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے، یہ پی ایس ایل کی وجہ سے شروعات اس سے ہوئی کہ سب سے پہلا میچ آپ کو اگر یاد ہو فائنل ہم جب ایڈیشن 2 میں پاکستان لے کے آئے تھے، پھر بتدریج گیا، 3 میچز آئے، پھر 8 میچز ہوئے۔ اس نے پاکستان نہ صرف پی ایس ایل کو بڑا وہ دیا، بٹ آئی تھنک جو پلیئرز یہاں پہ آئے، جنہوں نے یہاں پہ ماحول دیکھا اور جس طرح لوگوں سے ان کو محبت ملی، تو بائی ورڈ آف ماؤتھ یہ جتنا اسپریڈ ہوا اس کی کہ بھائی پاکستان از اے سیف کنٹری اور لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، تو آئی تھنک وہ میسج بڑا اچھا کیا۔ اور اب پی ایس ایل پوری یہاں ہو رہی ہے، اور اس کی خوشی کی بات یہ تھی کہ تمام پلیئر جو پہلے جن کو منع کرتے تھے آنے سے، اس دفعہ وہ سارے آ رہے ہیں کھیل میں۔
معروف کرکٹ کمنٹیٹر مرزا اقبال بیگ کہتے ہیں کہ پی ایس ایل فائیو کی کامیابی ملک میں کرکٹ کے فروغ اور بین الاقوامی کرکٹ کی بھرپور واپسی کے لیے ناگزیر ہے۔
کرکٹ بورڈ کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن پاکستانی شائقین میں کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے۔ آپ دیکھیں 3 میچز انہوں نے ملتان میں رکھے ہیں، 8 میچز انہوں نے جو ہے وہ راول 8 میچز انہوں نے وہاں رکھے ہیں، کراچی میں، راول پنڈی میں بھی 8 میچز ہیں۔ تو مطلب پاکستانی شائقین میں کرکٹ کے لیے موقع ہے کہ اسٹارز کو ایکشن میں دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے جو ایسی ٹیمیں ہیں جو جیسے انگلینڈ، آسٹریلیا یا پھر ساؤتھ افریقہ، ان نیوزی لینڈ، ان کے آنے کے دروازے کھلیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پی ایس ایل انشاءاللہ اگر کامیابی سے ہو گئی تو آپ یقین جانیے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری ٹیموں کو پاکستان میں ایکشن۔
سپورٹس جرنلسٹ عمر الوی کہتے ہیں کہ تماشائیوں کو اسٹیڈیم لانے کے لیے بورڈ کو محنت کرنا ہوگی۔
آپ کو لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، انسینٹیو دینے پڑتے ہیں، کمپنیز سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ آگے یا اسپانسرز لگائیے، اپنے لوگوں کو لے کے آئے۔ کچھ نہیں کیا تھا پی سی بی نے، اور وہی اشر ہوا کہ دیکھیے آخری دن ٹیسٹ میچ جو اسلام آباد پنڈی میں تھا لوگ اس میں آئے۔ کراچی کے ٹیسٹ میچ میں بھی یہی ہوا کہ لوگ، اب آپ ایسے رکھتے ٹیسٹ میچ کہ ایک تو سردیاں بہت کسی کسی بات ہے، دوسرا لوگ جا چکے تھے ملک سے باہر، ان کو چھٹیوں پہ جانا تھا، بالکل ایک آکورڈ سا ٹیسٹ میچ وہ رکھ دیا کہ بیچ میں آپ نے کہ بس آ جائیں گے لوگ، ایسے نہیں آتے لوگ، بہت عرصے سے پلان ہو رہا ہوتا ہے، لوگ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ میچ دیکھتے جائیں گے۔ ہمیں آپ کو یاد ہے کہ ہم کس طرح پاگلوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کے ٹکٹ لے رہے ہوتے تھے، تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوا اس دفعہ۔
کوئٹہ گلیڈیٹر کے مالک ندیم عمر کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم روسو اور سہیل تنویر جیسے ٹی ٹوینٹی اسپیشلسٹ کے جانے کے باوجود مضبوط اور متوازن ہے، اور ایک بار پھر سب کو حیران کر سکتی ہے۔
ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ از ویری ڈیفیکلٹ، وہ امیدیں آپ سے لگی ہوئی ہوتی ہیں پوری قوم کی، تو بٹ آئی تھنک اس دفعہ بھی ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، اور بس اچھی کرکٹ کھیلیں گے تو انشاءاللہ ڈیفینڈ بھی کریں گے۔
پی ایس ایل فائیو کے لیے ٹکٹوں کی فروخت آن لائن شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان اور دنیا کے نامور کرکٹرز 20 فروری سے کراچی سے شروع ہونے والے ایونٹ میں 22 مارچ کو لاہور میں کھیلے جانے والے فائنل تک ایکشن میں نظر آئیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں آن لائن بزنس کے نئے رجحانات، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں آن لائن خرید و فروخت کے لیے کوئی قابل بھروسہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، تاہم اب پاکستان میں ٹیکنالوجی کے ماہر نوجوان ملک میں آن لائن بزنس کو متعارف کرانے کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ نوجوانوں نے وائس آف امریکہ کی ایک راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کی اور آن لائن شاپنگ کے نئے رجحانات کو اجاگر کیا۔ اسلام آباد کے محمد اسحاق، جنہوں نے گروسری کی اپنی آن لائن شاپ کو پنجابی زبان میں چھوٹی دکان کے لیے استعمال ہونے والے لفظ ہٹی کا نام دیا ہے، بتایا کہ ان کی آن لائن ہٹی کس طرح کام کرتی ہے۔
ہٹی بیسیکلی ایک نیا کانسیپٹ تھا یہاں ای کامرس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پنڈی اسلام آباد میں۔ بیسیکلی جو ہمارا اسکوپ آف ورک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گروسری کی ڈلیوری سروسز وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو گھروں میں پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ای کامرس سے ریلیٹڈ ہی موبائل اپلیکیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور جس کے تھرو جو ہے وہ لوگ ہمیں ایکسیس کرتے ہیں اور ہمیں آرڈرز کرتے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ ان کی جو بھی آرڈرز ہوتا ہے ان کے گھر پہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈلیور کر دیتے ہیں۔
اور ایک آن لائن ہٹی قائم کی ہے کراچی کی انم کامران نے بائی آن کے نام سے۔
لیکن جو محمد اسحاق ہیں یہ گروسری کے اوپر بیسکلی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم گروسری نہیں کر رہے، ہم اس کے علاوہ باقی 300 کیٹیگریز پہ کام کر رہے ہیں، جس میں فیشن سے ریلیٹڈ ہر چیز ہے، کچن سے ریلیٹڈ، ہوم اینڈ ویڈنگ سے ریلیٹڈ، الیکٹرانکس، موبائل گیجٹس، اس طرح ہمارے پاس 300 کیٹیگریز ہیں۔ اور اس میں سیل جو کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو یا تو کوئی چھوٹی سی دکان لے کے کسی شہر میں بیٹھے ہوئے، یا پھر ایسی فیمیلز ہیں جو گھر پہ رہتی ہیں اور وہ گھر سے کچھ بھی پروڈکٹ اپنے پاس پروکیور کر کے ہول سیل سے لے کر اور پھر وہاں سے سیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کو ایک چھوٹی سی ای شاپ کریٹ کر کے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک اے پرسن کی شاپ ہے، ایک بی پرسن کی شاپ ہے، ایک سی پرسن کی، تو ہر کسی کی الگ الگ شاپس ہوتی ہیں، ان کی شاپس کے اندر صرف انہیں کی پروڈکٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو سب بایون کے اوپر ہی ہیں، اگر بایون کے اندر رہتے ہوئے اسی کی امبریلا کے اندر رہتے ہوئے الگ الگ ای شاپس کریٹ ہو جاتی ہیں، تب کہ جہاں پر وہ اپنی پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی مارکیٹنگ ہم بھی کرتے ہیں اپنے یہیں پر اور وہ بھی کرتے ہیں۔
نمل یونیورسٹی اسلام آباد کے بزنس انکیوبیشن سینٹر سے وابستہ پاکستان انکیوبیشن نیٹورک کی ایک رکن عدیل امیر نے بتایا کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں اپنے بزنس انکیوبیشن مراکز کی مدد سے طالب علموں اور نوجوانوں کو بزنس کی تربیت دے رہی ہیں، تاکہ وہ اپنی پسند کی آن لائن ہٹیاں قائم کر کے اپنا روزگار خود پیدا کر سکیں اور ملک کی ای کامرس کو ترقی دے سکیں۔
تو انکوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ان کی نیٹ ورکنگ کروا رہے ہیں, وہ کسٹمر تک ریچ آؤٹ کرا رہے ہیں, ان کو ایسی اپرچونیٹیز تک لنک کروا رہے ہیں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ لرن اور گرو کر سکتے ہیں. آن لائن بزنس کے حوالے سے آپ کو اتنے بڑے وہ سیٹ اپ کی یا آؤٹ لیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, جسٹ آپ کو ایک پراپر پلاننگ کی, گائیڈنس کی, مینٹورنگ کی اور فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ انکوبیشن سینٹر جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو جس طرح کا اسٹارٹ اپ ہوگا. یونیورسٹی کے انکوبیشن سینٹر جو نمل یونیورسٹی میں بنا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ آؤٹ سائڈرس بھی آ سکتے ہیں اور جو نمل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں, اور نمل کے اسٹوڈنٹس اور جو یونیورسٹی میں نہیں لوگ پڑھ رہے وہ مل کے بھی ایک ٹیم بنا سکتے ہیں, تو ان کو بھی وہی سروسز اور وہی فیسلٹیز ملیں گی جو کہ نمل کے اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہیں.
اسلام آباد کی عائشہ احمد نے بتایا کہ انہوں نے ایک آن لائن زرعی مارکیٹ قائم کی ہے ایگری ٹیک کے نام سے. واکینٹ کی انم تنویر نے بتایا کہ انہوں نے پھولوں اور چاکلیٹ کے تحائف بھیجنے میں مدد کے لیے ایک آن لائن شاپ قائم کی ہے فلاور کارٹ پی کے. یونٹی ریٹیل کے فاؤنڈر شعیب احسن نے بتایا کہ ان کی کمپنی چھوٹے اور بڑے کاروباروں کو ڈیجیٹل بنانے میں مدد کر رہی ہے.
ہم لوگوں نے کئی چھوٹے کاروباروں کی مدد کی ہے, اسپیشلی اسٹارٹ اپس کی جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, جو ای کامرس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک ان کے ساتھ جو ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ کر سکیں. پاکستان کے اندر بڑے بڑے برانڈز بھی ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں, تو یہ پلیٹ فارم بنانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں یہ ٹیکنالوجی کے جو پرابلمس ہیں وہ ہم اپنے اوپر لے لیں, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ایک ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اور اس انڈسٹری میں بھی کافی عرصہ گزار لیا.
اور آن لائن شاپنگ مراکز یا آن لائن ہٹیوں کا مستقبل کیا ہے, اس بارے میں پاکستان اور امریکہ میں کاروباروں کو ڈیجیٹل بنانے میں مدد کرنے والی ایک گلوبل کمپنی ٹرانسفارم ایکس کے فاؤنڈر اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر پاکستان کے ایک مینٹور جاوید اقبال کا کہنا تھا.
پاکستان میں یہ بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے, میں یہ کہیں سے نہیں کہوں گا کہ یہ وی آر دیئر, ہم ابھی وہاں نہیں ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگلے دو سالوں میں بہت سارے جو ہرڈل جو ہیں, جو چیزیں آڑے آ رہی تھیں, ان کو میں آہستہ سے ہٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں.
یہ تھی پاکستان میں آن لائن بزنس کے نئے رجحانات پر ایک خصوصی رپورٹ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
اور ہماری ساتھی نقبت ملک بتا رہی ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی کے کئی ریسٹورانٹس میں آج سول فوڈ انتہائی مقبول ہو رہا ہے.
واشنگٹن ڈی سی کے یو اسٹریٹ کا یہ ایک مصروف ریسٹورانٹ ہے جہاں ہفتے میں کسی بھی روز لوگ فرائیڈ چکن, میکرونی اور پنیر یا تلے ہوئے آلو اور شکر قندی وغیرہ کھانے آتے ہیں. یہ خوراک عام طور پر سول فوڈ یا روح کی غذا کے نام سے جانی جاتی ہے.
سول فوڈ کا یہ نام دراصل 60 اور 70 کی دہائی میں سامنے آیا جب ملک میں سیاہ فام تحریک چلی تھی. میرا مطلب ہے اس وقت کھانوں میں اپنا روایتی طریقہ اپنانا فخر کی بات تھی. لوگ دل سے اسے تیار کرتے تھے اور اس سے پیٹ بھی بھرتا تھا. اس قسم کی خوراک کی روایت 18ویں صدی یا شاید اس سے بھی پہلے موجود تھی.
واشنگٹن ڈی سی میں قائم افریقن امریکن سول وار یادگار سے چند قدم کے فاصلے پر واقع اوہ آہ ریسٹورانٹ شہر میں سول فوڈ کے لیے مشہور ہو رہا ہے.
ہمارے یہاں ریسٹورانٹ میں کئی مشہور ہستیاں بھی کھانا کھانے آ چکی ہیں. جے زی, لیبرون جیمز اور جے کول, وہ تو اکثر ہی یہاں آتے ہیں.
اگرچہ یہ سیاہ فام امریکیوں کی روایتی خوراک ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے اب ہر طرح کے افراد مزہ لے کر کھاتے ہیں. اچھا تو آپ نے فرائیڈ چکن آرڈر کیا ہے, ساتھ میں کچھ سلاد اور میکرونی چیز بھی آپ کو چاہیے. کیا آپ یہی خوراک کھاتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں؟
ہاں, میرا تعلق ٹیکساس سے ہے. ہم نے بہت سول فوڈ کھایا ہے, فرائیڈ چکن, گرین بینس, سلاد, مکئی کی روٹی, گندم کے بسکٹ وغیرہ, لیکن فرائیڈ چکن سب سے زبردست ہے.
ایوارڈ یافتہ شیف او جی ایبٹ نے چھوٹی عمر سے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا تھا اور کام کے دوران ہی سب کچھ سیکھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنی دادی نانی کی ترکیبوں سے بنائی گئی خوراک کو لوگوں کو کھلا کر سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے.
اس سے لوگوں کو یہ سیاہ فام امریکیوں کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے, یعنی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو ہم نے برداشت کی ہیں. سیاہ فام تاریخ کی کامیابیاں بہت ہیں مگر لوگوں کو کم ہی پتہ چلتی ہیں.
انہیں امید ہے کہ ان کی کہانی کے ساتھ ساتھ کھانوں کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت رکھنے والی تراکیب ایسے لوگوں کو متاثر کرتی رہیں گی جو ان کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے آتے ہیں. انشن لی کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
ہمارے آج کے شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر مارک فرگوسن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔